والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری ہے، قد افلح من تزکا، وہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. فلاح بہت وسیع لفظ ہے، اس کا معنی کامیابی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ عام کامیابی نہیں. جب قرآن کریم اس لفظ کو استعمال فرماتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ دنیا و آخرت کے ہر میدان میں کامیابی. زندگی میں کامیاب زندگی رہی، موت میں کامیاب رہا، برزخ میں کامیاب لوگوں میں رہا، میدان حشر میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا، آخرت میں کامیاب رہا. اور اسے قد افلح فرمایا، یعنی وہ جو کام بہت یقینی ہو، وہ آئندہ ہونے والا بھی ہو تو اسے ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا، یعنی قطعی یقینی کام جو ہے وہ اگر آئندہ ہونے والا ہے تو بھی اسے ماضی کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. اب یہ اتنی بڑی کامیابی کس بات پہ انحصار ہے اس کا کہ ہر مقام، ہر جگہ، ہر امتحان، ہر ابتلاء میں کامیابی ہو؟ من تزکتا، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف ہونا، پاک ہونا، بے عیب ہونا، کوئی داغ نہ ہو جس میں. منصب نبوت ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے حبیب لوگوں کو اللہ کی آیات پیش فرماتے ہیں، جو قبول کرے اس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور اسے کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں. تزکیہ صرف صفائے ظاہر کا نام نہیں، یہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے کہ دل پاک ہو جاتا ہے. دل کی پاکیزگی کا مدار توحید کے یقین پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ یقین پر، آخرت، عذاب و ثواب، ملائکہ یا ضروریات دین جتنی بھی ہیں ان پر پختہ یقین سے نصیب ہوتا ہے. یقین کا کیسے پتہ چلے، کیسے جانچ سکتے ہیں؟ یقین کا پتہ کردار سے چلتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا. جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی بندے سے اطاعت الہی اور اتباع نبوت چھوٹتا رہے گا. اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی ہے کہ آپ ویسے انسانی مزاج میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کسی کی نقل کریں تو اس کی عادات کا پرتو بھی آپ میں آ جاتا ہے, اس کی صفات کا پرتو آ جاتا ہے. آپ کسی گانے والے کی نقل میں گانا شروع کر دیں تو اس کے مزاج کا پرتو آپ کے مزاج میں آ جاتا ہے. آپ کسی کی تقریر اچھی یاد کر کے لوگوں میں بیان شروع کرنا شروع کر دیں تو اس میں کسی حد تک آپ میں اس شخص کا مزاج آ جاتا ہے. آپ کسی کھیل میں کسی کھلاڑی کی نقل شروع کر دیں تو اس کے مزاج کا پرتو آپ میں آ جائے. حالانکہ عام آدمی میں تو یہ قوت نہیں ہوتی, خود انسانی مزاج قبول کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منصب جلیلہ یہ ہے کہ تزکیہ فرمائے. تو جو بندہ ہر ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو حضور کا پرتو جمال اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور چونکہ ہر بات میں اتباع سنت کا خیال ہوتا ہے, بار بار ذات عالی قلب میں اترتی ہے, ذہن میں یاد تازہ ہوتی ہے, زبان پہ نام آتا ہے, اور یہ ایسی ذات عالی ہے کہ آپ دیکھیں سب سے اعلی عبادت نماز ہے. جو قرب نماز میں بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ قرب الہی کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے. نماز میں آپ اللہ کریم کی ثنا کرتے ہیں, اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت سے بیرور ہوتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں, عطایات میں جب بیٹھتے ہیں تو ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے, السلام علیک ایھا النبی, سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. پھر تشہد میں اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی میں. تو تشہد سارے کا سارا صلاۃ و سلام شہادت کی گواہی اور درود سے پر ہے, اور آخر میں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس کا ایک حاصل یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اس اتنی عظیم عبادت میں بار بار ذکر خیر کا حکم کیوں دیا. اس کی بے شمار حکمتیں ہیں جو وہ خود جانتا ہے, حکیم مطلق جانتا ہے, لیکن ظاہر ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یہ بار بار حضور کا ذکر خیر عین حالت نماز میں یہ پرتو جمال اخذ کرنے کی ایک صورت ہے. انوارات قلب اطہر کو دل میں لانے کی ایک صورت ہے. اور جس کو یہ صورت نصیب ہو جائے, قد افلح من تزکا, جس نے تزکیہ کو پا لیا اس نے ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کامیابیوں کا معیار کیا ہے. اگلی سے اگلی آیت مبارکہ اس کی طرف واضح بیان فرما رہی ہے, لیکن درمیان میں ایک بات اور آ گئی کہ تزکیے کا حاصل یا تزکیہ اگر نصیب ہو تو کیا ہوتا ہے. بخار ہو تو جسم گرم ہو جاتا ہے، بخار ہو تو سردی محسوس ہوتی ہے، بخار ہو تو دل گھبراتا ہے، درد ہو تو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے، آثار ہوتے ہیں نا ہر چیز کے۔ تزکیے کا اثر کیا ہے، کیا نتیجہ ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تزکیے کا پھل ہے اللہ کے نام نامی کا، اس میں ذات کا ذکر نصیب ہو جانا۔ فَصَلَّى اور اللہ کی عبادت پورے خلوص و اطمینان سے نصیب ہو جانا۔ یعنی جب تزکیہ ہوتا ہے تو ذکر اس میں ذات نصیب ہو جاتا ہے، اور ذکر اس میں ذات کی خصوصیت ہے کہ خلوص سے اللہ کی عبادت نصیب ہو۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا یہ فرائض واجبات کا نام نہیں ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے فرائض بھی ہیں، سنن بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی یا فرائض سے عبارت ہے، یا سنن سے، یا واجبات یا مستحبات سے۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے فرض ہے، اولاد کو پالتا ہے فرض ہے، لوگوں کے ساتھ دیانتداری سے برتاؤ کرتا ہے، اپنی جاب سے دیانتداری کرتا ہے فرض ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے سنت ہے، حسن معاشرت سنت ہے، حسن لباس سنت ہے۔ تو گویا ہر کام، زندگی کا ہر کام یا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا نفل ہے۔ تو جب تزکیہ نصیب ہوتا ہے، ذکر اس میں ذات نصیب ہوتا ہے، ذکر اس میں ذات نصیب ہوتا ہے تو ہر کام خلوص نیت سے رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ فصل اللہ، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہر کام عبادت ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے ارشاد ہوتا ہے، تراہم رکعان سجدات، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع و سجود میں دیکھے گا۔ تو کیا صحابہ صرف نمازیں پڑھتے رہے؟ ایک عالم تسخیر فرمایا انہوں نے، ایک دنیا میں تبلیغ فرمائی، ایک دنیا کو انصاف سے بھر دیا، زندگی کے سارے امور انجام دیے بہترین طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کام رکوع و سجود شمار ہوتا ہے۔ رکوع و سجود سے مراد ہے کمال اطاعت۔ تو جن کے بارے اللہ نے فرمایا تو انہیں جب بھی دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے گا، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہیں جب بھی دیکھے گا کمال اطاعت الہی میں پورے خلوص سے ڈوبا ہوا دیکھے گا۔ اب جو پھل ہوتا ہے کسی بھی درخت کا، وہی اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ فرمایا، ایک نگاہ میں تزکیہ ہو گیا، جس کو ایمان نصیب ہوا اور اسے ایک نگاہ نصیب ہو گئی، تزکیہ ہو گیا۔ لیکن اس تزکیہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ان کے وجود کا ہر سل ذاکر ہو گیا۔ یہ تزکیہ کا پھل۔ اور جو جس شجر کا پھل ہوتا ہے وہی اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ تزکیہ ہو تو ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے، اور ذکر نصیب ہو تو تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ذکر اسم ذات تزکیہ کا پھل اور حاصل ہے، اسی طرح ذکر اسم ذات تزکیے کا بیج بھی ہے، جس پر صوفیہ ساری عمر محنت کرتے ہیں کہ ذکر اسم ذات کرایا جائے، برکات نبوت نصیب ہوں، تجلیات باری نصیب ہوں اور انسان کا تزکیہ ہو جائے. لیکن رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگ کامیابی کا مفہوم نہیں جان سکتے، لوگ دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار، حیات دنیا کی چیزوں کے حصول کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے فوقیت دے دیتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے اقتدار کو، دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے عیش و عشرت کو فوقیت دے دی جاتی ہے تزکیے پر، آخرت پر، فلاح پر. آپ نے عمومی طور پر دیکھا کہ ہم دنیا کے کام آخری حد تک ہمت کرتے ہیں کرنے کی، لیکن ذرا طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کا ذکر چھوٹ گیا، تلاوت روزانہ کرتے تھے، آج سر میں درد تھا، آج چھوٹ گئی، لیکن دفتر جانا نہیں چھوٹا، روٹی کھانا نہیں چھوٹا، مزدوری کرنا نہیں چھوٹا، دنیا کا کام نہیں چھوٹا، دین چھوٹ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو فوقیت دے دیتے ہیں، اسے زیادہ ضروری سمجھنے لگتے ہیں. ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جمع کر لی کامیاب ہو گئے، کوئی عہدہ پا لیا کامیاب ہو گئے، جائیدادیں بنا لیں کامیاب ہو گئے. فرمایا والآخرت خیر وابقا، یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت اس سے کہیں بہتر ہے. اس لیے کہ اگر دنیا آپ استعمال بھی کر لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی دنیا جمع کرتے ہیں اسے استعمال نہیں کر سکتے، سام بن کر بیٹھے رہے، لیکن اگر آپ استعمال بھی کر لیں پھر بھی فانی ہے. آپ ساری عمر جمع کرتے رہیں، سونے کا ڈھیر لگا لیں، موت آئے گی آپ کو لے جائے گی، وہ ڈھیر پتہ نہیں کس کے پاس جائے گا. اگر آپ کے پاس رہے بھی تو اسے فنا ہو جانا ہے. آخرت اس سے کہیں بہتر بھی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی، اس میں نقصان نہیں ہوگا، وہ کوئی چھینے گا نہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے جائے گی نہیں. اور فرمایا یہ فلسفی یا یہ بات کہ تزکیہ حاصل کرنے والوں نے کامیابی پائی، اور تزکیہ ہو تو ذکر اس میں ذات نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، اس میں رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں. ترجیح آخرت کو دی جائے، دو میں سے ایک نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. حضور وسلم کا ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ دو میں سے ایک طرف نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا آخرت میں یا دنیا. کوئی رشوت نہیں لیتا تو ایک طرح سے اس کا دنیا کا نقصان ہے، لیتا ہے تو آخرت کا نقصان. کوئی کام میں بدیانتی نہیں کرتا تو لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، یہ کرتا تو اتنے پیسے کما لیتا، اس کا دنیا کا نقصان ہے، کرتا ہے تو آخرت کا نقصان ہے. تو یہاں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، نقصان آخرت کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ ترجیح آخرت کو دینی چاہیے. دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو میں سے ایک نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا دنیا کا یا آخرت. اور آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان لہذا لفی الصحف الاولی، یہ بات، یہ فلسفی پہلی کتابوں اور پہلے صحائف کا حاصل بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ جو صحیف ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام پر، یہ دوسرے انبیاء پر جو پہلے صحیف پہلی کتاب نازل ہوئی، ما حصل ان کا بھی یہی تھا کہ وہ کام کیے جائیں اور اس طرح کیے جائیں جس سے آخرت بنے، تزکیہ ہو، ذکر اس میں ذات نصیب ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب ہو. ساری تفصیل جو قرآن کریم میں ہے، ما حصل اس کا بھی یہی ہے. بے شمار مثالیں، بے شمار تاریخی واقعات، بے شمار احکام، بے شمار نصائح، سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ نصیب ہو، اسے ذکر اس میں ذات نصیب ہو جائے، اس کے روئے روئے میں اللہ اللہ بس جائے، اور وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی استعداد پالے، عام آدمی کی طرح آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بغضبك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وهجرنا، في مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا نظر قلوبنا بنور المعرفه والايمان. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا شافي الامراض اشفي مرضانا، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا أرحم.
الله 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 الله